الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں یا ہم نے اطاعت قبول کر لی اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، تاہم اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو اللہ تمہارے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہ کرے گا. یقیناً اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا. معزز حاضرین اور محترم ناظرین، یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 ہے، جس کی تلاوت بھی آپ نے سماعت فرمائی اور ترجمہ بھی سنا. یہ بات نوٹ فرما لیجئے کہ ایک خاص مضمون کے اعتبار سے یہ آیت قرآن مجید کی اہم ترین آیت. وہ خاص مضمون کیا ہے، خاص موضوع کیا ہے؟ وہ ہے اسلام اور ایمان کا فرق. قرآن مجید میں اکثر و بیشتر اسلام اور ایمان اور مسلم اور مومن یہ مترادف اور ہم معنی الفاظ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. جو مسلمان ہے وہ مومن ہے، جو مومن ہے وہ مسلمان ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے انگریزی میں ہم کہتے ہیں کال دی روز بائی اینی نیم اٹ ول اسمیل ایز سویٹ. اس لیے کہ ایمان ایک باطنی کیفیت ہے، اسلام اس کا عمل میں ضرور ہے. ایمان ودن، اسلام وداؤٹ. اب جس شخص میں یہ دونوں چیزیں موجود ہیں، دل میں ایمان بھی ہے عمل میں اسلام بھی ہے، اسے چاہے آپ مومن کہہ لیں چاہے مسلم کہہ لیں کوئی فرق نہ پڑے. لیکن یہ آیا مبارکہ جو ہے، جیسا کہ آپ نے ترجمے سے نوٹ کیا کہ یہاں ان دونوں کو ایک دوسرے کے بالمقابل لایا گیا. ایک معین گروہ ہے جس کے دعوی ایمان کی پرزور نفی ہوئی. لم تؤمنوا بھی نہایت مؤکد نفی ہے، اسی لیے میں نے ترجمے میں لفظ ہرگز کا اضافہ کیا تھا، تم ہرگز ایمان نہیں لائے. اس لیے کہ عربی زبان میں فعل ماضی میں نفی پیدا کرنے کے لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ماضی ہی پر ما کا اضافہ ہوتا، ما آمنتم تم ایمان نہیں لائے ہو. دوسرا فائدہ ہوتا فعل مضارع پر لم داخل کرنا، یہ تاکید کے لیے لم تو میں تم ہرگز ایمان نہیں لائے. یہ بات اپنی جگہ مکمل تھی. مزید اس کو مؤکد کیا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، وہ تو صرف تمہاری زبان پر ہے. تو معلوم ہوا کہ ایمان کی تو نفی ہو گئی نہایت پرزور، نہایت تاکیدی، نہایت مؤکد. بھائی ہما ان کا اسلام تسلیم کیا جا رہا ہے، ولیکن قولوا اسلمنا، تم کہہ سکتے ہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہم اسلام لے آئے ہیں، ہم نے اطاعت قبول کر لی. اس لیے کہ اسلام کے لفظی معنی ہے تو سرنڈر، تو گیو اپ ریزسٹنس، مقابلہ چھوڑ کر اور سر تسلیم خم کر دینا، یہ اسلام. گردن نہادن تو کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لے آئے یا یہ کہ ہم نے اطاعت قبول کر لی. اس کو بھی مزید مؤکد کیا. دیکھیے ایک ہی آیت میں ایمان کی نفی بھی دو مرتبہ اور اس اسلام کو جو قبول کیا جا رہا ہے وہ بھی دو مرتبہ. ان تطیعوا اللہ ورسولہ لا یلتکم من اعمالکم شرعا. اگر تم اس اطاعت پر کاربند رہو گے, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے, تو تمہارے اعمال قبول کر لیے جائیں گے, ان کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. یہ بھی گویا کہ ایک ریکگنیشن ہے کہ تمہارا اسلام تسلیم ہے, لیکن اگر تمہارا خیال ہے کہ تم ایمان لے آئے ہو تو یہ بڑا مغالطہ ہے, اس کی تصدیق کرو. اب یہ کہ ذرا پہلے تو ہم جسے تعویل خاص کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا جو زمانہ نزول ہے, جو حالات پس منظر میں ہیں, ان کے حوالے سے سمجھا جائے کون لوگ تھے جن سے یہ خطاب ہو رہا ہے. اس بات کو سمجھنے کے لیے ذرا سیرت النبی کے جو مختلف ادوار ہیں ان کو ذہن میں لائیے. جب تک حضور مکے میں رہے, سب کو معلوم ہے کہ مسلمان کمزور تھے, کفر کا غلبہ تھا. جو شخص اسلام لاتا تھا اسے ستایا جاتا تھا, اسے ایذائیں پہنچائی جاتی تھی, ہر قسم کی پرسیکیوشن کا وہ نشانہ بنایا جاتا تھا, تشدد ہوتا تھا. لہذا وہی شخص زبان پر کلمہ شہادت لاتا تھا جس کے دل میں یقین کامل پیدا ہو چکا ہوتا. کتنا یقین کہ وہ اپنی جان کی بازی کھیلنے کو تیار, کتنا یقین کہ وہ ہر شے دنیا کی تج دینے کے لیے تیار ہے. جب اس درجے میں کسی کے دل میں یقین پیدا ہو جاتا تھا اللہ پر اور محمد رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم, تب وہ کہتا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. کیا معنی ہوئے کہ وہاں ایمان پہلے تھا, اسلام بعد میں آیا. لیکن ہجرت کے بعد مدینہ میں جب حضور تشریف لے آئے تب حالات بدل گئے, اب اسلام کا غلبہ ہے. پہلے ایک شہری ریاست کہہ لیجیے, سٹی اسٹیٹ تھی مدینہ کی, اور پھر اس کا غلبہ بڑھتا چلا گیا. تو جیسے جیسے حالات بدلے اب وہ کیفیت میں رہی, کچھ کچے پکے لوگ بھی آنے شروع ہو گئے, وہ خطرہ تو ہے نہیں. اوس اور خزرج کے قبیلے پورے کے پورے ایمان لے آئے. ظاہر بات ہے کہ اس طرح چشم زدن میں تو ایمان دلوں میں نہیں بیٹھ جاتا. لہٰذا یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں منافقین کی ایک جماعت بھی ہے, وہ ہمارے سامنے آتی ہے. فتح مکہ کے بعد صورتحال بالکل بدل گئی. اب تو گویا کہ عرب میں سب سے بڑی طاقت حضور کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم, جب قریش شکست کھا چکے اور جب طائف کے قبائل حوازن و ثقیف یہ بھی شکست کھا چکے, تو اب عرب میں اور کون تھا جو رجسٹ کر سکتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا تمام قبائل عرب میں ایک رو چلی, سب نے اپنی اپنی جگہ طے کیا کہ اب کوئی فائدہ نہیں ہے رجسٹرنس کا, چلو اور چل کر محمد کی اطاعت قبول کر لو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے وہ نقشہ جو آتا ہے آخری پارے کی صورت میں, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. کبھی یہ ہوتا تھا کہ بمشکل مہینے میں چند لوگ ایمان لائے ہوں گے مکے میں, یہاں یہ ہو رہا ہے کہ دس ختم ایک پورا قبیلہ جو ہے ہزاروں افراد کا, اس کا مقصد آیا اس نے اطاعت قبول کر لی. لیکن اس کے یہ معنی تو نہیں ہے کہ اس کلیکٹو فیصلے سے ان کے دلوں کی کیفیت بھی چشم زدن میں بدل گئی. لہذا اب وہ لوگ بھی ہوئے موجود کہ جو مسلم تھے, ہوں اطاعت تو قبول کر لی, کلمہ شہادت ادا کر رہے ہیں, لیکن مومن ہونا یہ انہیں ابھی حاصل ہے. یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ جتنے قبائل ایمان لائے سب کی بات یہ نہیں, کچھ لوگ ضرور ایسے بھی تھے جن سے یہ خطاب ہو رہا ہے. اس لیے کہ اعراب جو ہے بدو انہی کے بارے میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 99 میں یہ وضاحت ہے, فَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ. بدوؤں میں بادیہ نشینوں میں ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر پختہ یقین رکھتے ہیں اور وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اور رسول سے دعائیں لینے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اعراب جو تھے بدو وہ سب کے سب ایسے نہیں تھے, لیکن بہرحال ایک طبقہ وہ تھا جس سے یہاں خطاب ہو رہا ہے. قالت الاعراب آمنا, یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے, لیکن حضور ان کی غلط فہمی کو دور فرما دیجیے, انہیں بتا دیجیے ابھی ایمان حقیقی کی دولت تمہیں میسر نہیں ہوئی, ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا, البتہ تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں. اب ذرا غور کیجیے تعویل عام کے اعتبار سے, اگر ہم اپنی صورت پر غور کریں گے تو ہمیں محسوس ہوگا کہ ہماری عظیم اکثریت کا معاملہ بھی یہی ہے. ہم نے کوئی اپنے چوائس سے کہ ایمان کو قبول نہیں کیا, سوچ سمجھ کر اپنے فیصلے سے, بلکہ ہمیں تو اسلام مل گیا وراثتاً. وہاں ایک رو چلی تھی, اذا جاء رسول اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا, یہاں جو ایک نسلی تسلسل ہے, ایک چکر ہے جو نسل سے کی وجہ سے منتقل ہو رہا ہے, تو ہم بھی در حقیقت اسی آیت کا مصداق ہے اکثر و بیشتر. اللہ ماشاء اللہ, جس کو اللہ تعالیٰ وہ قلبی یقین کی دولت عطا فرما دے, اور بہرحال ہے لوگ, لیکن اکثر و بیشتر اگر ہم غور کریں گے تو ہم اسی کیٹیگری میں فال کریں گے جو یہاں سامنے آ رہی ہے کہ اسلام ہے, کلمہ شہادت ہے, لیکن یہ کہ وہ یقین جس کے بارے میں اقبال نے کہا ہے کہ یقین پیدا کرے ناداں, یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے تب پوری, تو وہ یقین جو ہے وہ تو ان کا ہے, وہ تو ایک شے ایسی ہے کہ جو شاد و نادر ہی پہ نظر آتی ہے. اب اگر ہم اس صورت حال کو سامنے رکھ کر اس آیت پر غور کریں تو ایک بات تو ہمارے لیے بڑی امید افزا, نوید جاں پھنگا کہ جیسے ان سے کہا گیا کہ اگر تم اپنے سینوں میں جھانکو اور تمہیں محسوس ہو کہ وہ یقین والی بات تو حاصل نہیں ہے تو بھی مایوس نہ ہو, اگر تم اطاعت پر کاربند رہو گے تو ہم تمہارے اعمال میں کچھ کمی نہ کریں. یہ بہت بڑی رعایت ہے, بہت بڑا کنسیشن ہے. آپ سوچئے کہ اگر منطقی اور اصولی طور پر بات سمجھی جائے تو یوں ہوگی کہ ایمان کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہونا چاہیے, لیکن یہاں یہ رعایت دی جا رہی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے باطن میں جھانکے اور یہ محسوس کرے کہ وہ یقین والی کیفیت تو نہیں, تو بھی مایوس نہ ہو کہ ہم یہ رعایت کر رہے ہیں تمہارے ساتھ کہ اس حالت میں بھی اگر تم اطاعت پر کاربند رہو گے تو ہم تمہارے وہ اعمال قبول کر لیں. اور دیکھیے یہاں بھی آیت کا اختتام اللہ تعالیٰ کی جن صفات پر ہو رہا ہے, ان اللہ غفور الرحیم, اللہ غفور ہے, اللہ رحیم ہے, یہ اس کی شان غفاری کا صدقہ ہے, یہ اس کی شان رحیمی کے طفیل ہے کہ وہ تمہارے ساتھ یہ نرمی برت رہا ہے, یہ رعایت تمہیں دے رہا ہے کہ اگر وہ ایمان حقیقی, وہ یقین قلبی میسر نہ ہو, تب بھی اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو تمہارے وہ عمل قبول ہوگا, تمہارے اجر و ثواب میں کوئی کٹوتی نہ ہوگی. لا یلتکم من اعمالکم شیئا, البتہ اس میں ایک نوٹ آف کوشن بھی ہے کہ اسے کہیں انسان اپنے لیے ایک کھلا لائسنس نہ سمجھ لے کہ ایمان کے حصول کی کوئی کوشش ہی نہ کرے, اس لیے کہ اطاعت جو ہے اجر قرآن جو اطاعت کلی شمار ہوگی, جزوی اطاعت اطاعت نہیں. اللہ کے اور اس کے رسول کے بعض احکام کو مان لینا اور بعض کو ترک کر دینا, بعض کو سر آنکھوں پر رکھنا اور بعض کو پاؤں تلے رون دینا, یہ اطاعت نہیں ہے, یہ جسارت ہے, یہ ڈھٹائی ہے, یہ گستاخی, یہ اللہ کے ساتھ تمسخر اور استہزاء ہے. وہ جو کہتے ہیں کہ بازی بازی بارش ہے بابا ہم بازی, یہ کھیل تم اللہ کے ساتھ کھیل رہے, یہ تم اللہ کے رسول کے ساتھ یہ کھیل کھیل رہے, وہی حکم ہے نماز پڑھو کس کا, اللہ کا, وہ تو پڑھیں گے ہم, اللہ ہی کا حکم ہے کہ روزہ رکھو ہم رکھیں گے, اللہ ہی کا حکم ہے کہ رشوت نہ لو, یہ تم ہم نہیں مانیں گے. تو کیا مانی ہوئے کہ اللہ کے بعض احکام کو تو سر آنکھوں پر رکھا اور بعض کو پاؤں تلے رہن دیا, یہ چیز اطاعت نہیں, یہ جسارت ہے, جٹائی ہے, گستاخی. اس پر میں آپ کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 سے جو وارننگ دی گئی ہے وہ لے آنا چاہتا ہوں. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے؟ سود کی حرمت بھی تو اسی قرآن میں ہے، رشوت سے منع بھی تو وہی کیا گیا ہے، اور اسی میں روزے کا بھی حکم ہے، نماز کا بھی حکم، اس کو مانتے اس کو نہیں مانتے؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم، تو کوئی سزا نہیں ہے اس شخص کی جو تم میں سے یہ طرز عمل اختیار کرے گا، الا خزي في الحياه الدنيا، سوائے اس کے کہ اسے دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار کر دیا جائے، یوم القیامه يردون الى اشد العذاب، اور قیامت کے دن انہیں عذیب، انہیں شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے، ومن الله بغافل عما تعملون، اور جان لو کہ اللہ غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے اس سے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو، تم لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہو، تم لوگوں کی زبانیں بند کر سکتے ہو، لیکن اللہ سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتے. تو یہ ہے نوٹ آف کوشن، کسی وقت خطا ہو جائے یہ بات اور ہے، جذبات کی رو میں آ کر انسان تو غلط حرکت کر بیٹھا یہ بات اور ہے، فوراً رجوع کرے گا، فوراً توبہ کرے گا. توبہ پر ہماری مجالس میں بڑی تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے، میں مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر آپ راہ چلتے ہوئے کل کیچڑ ہو اور پھسل کر گر جائے تو وہاں پڑے نہیں رہتے، بجلی کی طرح نہیں اٹھتا، یہی معاملہ پیدا ہوتا ہے، پاؤں پھسل سکتا ہے، لغزش ہو سکتی ہے، انسان کسی گناہ میں کسی غلط کام میں ملوث ہو سکتا ہے، کوئی وقتی ماحول کے اثرات ہو جائے، کوئی نفس کے اندر ہی سے طوفان آ گیا ہو کہ جو وقتی طور پر آپ کو مغلوب کر لے، آپ کے حواس مختل ہو جائیں اور آپ کو غلط کام کر بیٹھے، لیکن ہوش میں آتے ہی رجوع کریں گے، پلٹیں گے، توبہ کریں گے، ندامت ہوگی، موتی سمجھ کے شان و کریمی نے چن لیے، خطرے جو تھے میرے عرصے انتحال کے، وہ بات اور ہے، لیکن معصیت پر مستقل ڈیرا لگا کر بیٹھ جانا، اپنی زندگی میں کسی حرام چیز کو مستقل طور پر جاری رکھنا، یہ بالکل وہ بات ہے. فتؤمنون بباس الکتاب وتکفرون بباس، اور اس پر جو وعید آئی ہے آپ نے محسوس کر لیا ہوگا کہ یہ جو سوال ہم کیا کرتے ہیں کہ ہے آج کیوں ذلیل کے کل تک نہ تھی پسند، مستعفی یہ فرشتہ ہماری جناب دے، اس کا جواب اس آیت میں، ہم کیوں ذلیل ہو گئے، کیوں رسوا ہو گئے؟ اس لیے کہ ہم نے شریعت اسلامی کے حصے بکرے کیے، ایک تو مانیں گے ایک تو نہیں مانیں گے. تو خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں رسوائی، ذلت، خاری، یہ اس کی سزا ہے جو ہمیں مل رہی ہے، اور آخرت کے بھی عذاب کا ہم اپنے آپ کو مستحق بنا چکے ہیں. اللہ تعالیٰ کی شان و غفاری سے کہیں چھٹکارا ہو جائے تو بات سے. اب آخری بات نوٹ کیجیے اس آیہ مبارکہ کے بارے میں، اپنی جگہ پر تو اس کا مضمون بہت اہم ہے، اسلام اور ایمان کو علیحدہ کر دیا گیا، اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس مضمون کے اعتبار سے یہ قرآن مجید کی چوٹی ہے، کلائمیکس ہے، ذروت السلام ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اس سورہ حجرات میں جو مسلمانوں کی حیات ملی کے مضامین آ رہے ہیں ان سے اس کا ربط کیا ہے؟ اس لیے کہ ہر سورت کا جو مرکزی مضمون ہے اس کی تمام آیات اس کے ساتھ مربوط ہوں گی. وہ ربط یہ ہے کہ مسلمانوں کا چاہے معاشرہ ہو تو اس میں شمولیت اور شرکت، اور چاہے اسلامی ریاست کی شہریت کا معاملہ، اس کی بنیاد اسلام ہے، ایمان نہیں ہے. اس لیے کہ یہ تو قانونی معاملہ ہے، ایک مسلمان کی شادی مسلمان عورت سے ہو سکتی ہے، مسلمان عورت کا نکاح مسلمان مرد سے ہو سکتا ہے، مسلمان باپ کی وراثت مسلمان بیٹے ہی سے منتقل ہو سکتی ہے، تو یہ قانونی مسئلہ ہے. اسلامی ریاست کا شہری مسلمان ہے، مسلمان ہوگا، اسلام اس کی بنیاد ہے، تو طے کرنا پڑے گا کون مسلمان ہے کون نہیں ہے. تو ایمان کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو ایک باطنی کیفیت ہے، وہ دل میں یقین ہے یا نہیں اس کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے. آج بھی ہمارے پاس کوئی ایسا آلہ نہیں ہے، وہ الیکٹرو کارڈیوگرام ہو یا الیکٹرو انسفلوگرام ہو، بہرحال کوئی ہمارے پاس ابھی وہ ذریعہ موجود نہیں ہے کہ ہم یہ طے کر سکیں کہ کسی کے دل میں ایمان ہے یا نہیں. لہذا دنیا میں مسلمان معاشرے میں کسی کی شرکت و شمولیت اور اسلامی ریاست کی شہریت کی بنیاد اسلام ہے، ایمان نہیں ہے. البتہ آخرت میں جو ہمارا انجام ہونا ہے اس کی بنیاد ایمان ہوگا. تو اب سوال پیدا ہو جائے گا کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ وہ ہے اس سورہ مبارکہ کی اگلی آیت کا موضوع، جو انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم پڑھیں گے.